الذي يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا کار میں جا کر کے سو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو قبض کر لیا. تو وہاں پر جو لوگ موجود تھے وہ آپس میں ایسا تذکرہ کرنے لگے کہ ان نوجوانوں کی یاد میں کوئی عبادت بننی چاہیے. خاص طور پر کافر قسم کے لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ ان نوجوانوں کی یادگار کے طور پر کوئی عمارت بننی چاہیے جس عمارت سے ان کی یاد آنے والے زمانوں کے اندر باقی رہے کہ سب نیک اور صالح نوجوان تھے جو توحید کے خاطر اپنے گھر بار کو چھوڑ کر کے نکلے تھے. یہ ان کی طرف سے اصرار ہوا. لیکن جو موحدین تھے اور مسلمان لوگ تھے اور انہی لوگوں کی حکومت تھی, وہی لوگ اس زمانے کے اندر غالب اور اکثر تھے اور خود بادشاہ بدوسیس بھی موحد تھا, ایمان اسلام کا قائل تھا. اس نے کہا کہ ان لوگوں کی یاد میں کوئی عمارت بنانے سے بہتر یہ ہے کہ یہاں ایک مسجد بنا دی جائے. وہ مسجد ان نوجوانوں کی یادگار رہے گی. اور فیصلہ اسی قول کے اوپر ہوا کہ مسلمان اہل توحید میں اکثر بھی تھے اور حکومت بھی ان کی لوگوں کی تھی, مسلمانوں کی, موحدین کی. اس لیے فیصلہ ہو گیا کہ ان نوجوانوں کی یاد میں ایک مسجد تعمیر کر دی جائے. اور اس مسجد کو تعمیر کرنے سے ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ اللہ کے نیک بندے معبود نہیں تھے بلکہ خود عابد تھے, خود عبادت کرنے والے اور سجدہ کرنے والے تھے. کیونکہ جہاں سے اس طرح کی کوئی عجوبہ چیز سامنے ہوتی عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بندگی وہاں شروع ہو جاتی ہے. کہیں آنے والے زمانے کے اندر لوگ ان کے سامنے سجدہ نہ کرنے لگے, ان کی عبادت نہ کرنے لگے. اس لیے بہتر یہی ہے کہ وہاں مسجد بنے تاکہ پھر ان کا عبادت گزار ہونا, عابد ہونا آنے والی نسلوں کے لیے ثابت رہے. چنانچہ انہوں نے وہ مسجد بنا دی. جو مسجد ان نوجوانوں کی قبروں کے اوپر بنائی گئی تھی, یعنی غار کے اوپر, اس مسجد کی کچھ دیواریں ہیں پانچ پانچ چار فٹ کی بچی ہوئی, اور مسجد کے جو بیچ والے کھمبے تھے وہ کھمبے ایک ایک پتھر میں سے تراش کر تیار کیے ہوئے, اور وہ مسجد غار کے بالکل اوپر بنائی گئی. اور اس مسجد میں اس وقت پر نماز ہوتی نہیں ہے. باقی مسجد کا دروازہ, دیواریں, کھمبے, یہ سب چیزیں وہاں غار کے پاس موجود ہیں. ابھی حکومت جارڈن نے تھوڑا اور اوپر چل کر کے غار سے اور اوپر پہاڑ پر ایک دوسری عالیشان نئی مسجد تعمیر کی ہے, اور اس کا نام بھی مسجد اصحاب کہف ہی رکھا ہے. وہ مسجد میں پنج وقت کا نماز با جماعت ہوتی ہے. وہ بڑی عالیشان مسجد ہے. اور اس مسجد کے جس تیس نشانات اور کنگرات باقی ہے. قال الذين غلبوا على امرهم, جو لوگ حکومت کے اندر غالب تھے اور جن کی تعداد بھی زیادہ تھی وہ کہنے لگے ہم ان نوجوانوں کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ حدیث کے اندر تو قبرستان کے اندر سجدہ کرنے کی، عبادت کرنے کی ممانعت آئی ہے، نماز پڑھنے کی بھی فقہا قبرستان میں ممانعت لکھتے ہیں کہ جائیں نوجوانوں کا انتقال ہو گیا، وہاں اس طرح مسجد اور عبادت گاہ بنانے کا کیا مطلب؟ تو حضرات مفسرین نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ جن احادیث میں ممانعت آئی ہے اس کا مطلب ہے کہ عین قبر کے اوپر کوئی آدمی سجدہ نہ کرے، اور دیکھنے والے کو وہم ہو کہ شخص قبر کو سجدہ کر رہا ہے، قبر کی عبادت کر رہا ہے، قبر والے کے سامنے دست بستہ کھڑا ہوا ہے، قبر والے کے سامنے سجدے میں جا رہا ہے، ایسا وہم ہو جاتا ہے، اس لیے حدیث میں ممانعت ہے. باقی جہاں ایسا کوئی مثال نہ ہو، قبرستان میں قبروں کی جگہ سے ہٹ کر کے الگ تھلگ ہو، تو ایسی جگہ پر مسجد بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہاں اصل چیز ہے شرک سے بچانا. اسی لیے جہاں یقین ہے کہ نہ شرک نہیں ہے اور نہ قبر کی عبادت ہو رہی ہے، نہ قبر کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے، تو ایسی جگہ کے اوپر نماز کی اور عبادت کی اجازت ہے. باقی جہاں بھی اس طرح کا اندیشہ ہو وہاں پر اس طرح نماز کی، مسجد کی، عبادت کی اجازت نہیں ہے. وَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا. کے بعد بحث شروع ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر کہ یہ نوجوان کی تعداد کیا تھی، تم کتنے یہ نوجوان تھے. یہاں باری سبحانہ و تعالیٰ نے تین قول نقل فرمایا، اور تین قول کو نقل فرمانے کے بعد فرمایا کہ ایسا کہو ان کو تمہارا رب ان نوجوانوں کی گنتی کو زیادہ جاننے والا، اور انسانوں کے اندر ان نوجوانوں کی صحیح تعداد چند ہی لوگ جانتے ہیں. ما یعلمہم الا قلیل، انسانوں میں سے ان نوجوانوں کی تعداد کو جاننے والے بہت کم ہیں کہ صحیح معنی میں یہ نوجوان کتنے تھے. لیکن دلائل اور آثار سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نوجوان کل سات تھے، اور آٹھواں ان کا کتا تھا. یہ تیسرا قول آیت کریمہ کے اندر آگے معلوم ہوتا ہے، فیقولون جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ان نوجوانوں کی تعداد کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہیں، وہ آپس میں یوں کہہ رہے ہیں کہ یہ تین نوجوان تھے اور چوتھا ان کا استاد. یہ تین لوگوں نے کہا کہ تین لوگ تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. بات دراصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مسئلے کے اندر نجران کے نصارہ نے بحث کی تھی، اور خود نجران کے نصارہ کے اندر بھی الگ الگ فرقے تھے. ایک فرقہ تھا فرقہ یعقوبیہ، دوسرا فرقہ تھا فرقہ نصیریہ، اور آل عمران کے شان نزول کے اندر آپ پڑھیں گے کہ جو نجران کے نصارہ کا یہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا، جس میں سانس کے قریب نصارہ تھا، اس کے اندر تین ان کے بڑے رئیس اور سردار لوگ تھے. اس میں ایک ایہم السید نام کا شخص تھا جو فرقہ یعقوبیہ سے تعلق رکھنے والا تھا. اس شخص نے یہ بات کہی، ثلاثة رابعهم كلبهم، یہ نوجوان تین تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. تیسری جماعت کی نظران کو بخارا میں عاقب نام کا ان کا ایک سردار تھا جو نسطوری یا فرقے سے تعلق رکھتا تھا. نصارا کا ایک مستقل فرقہ ہے جن کو نسطوریہ کہا جاتا ہے. تو یہ نسطوریہ فرقے کا سردار عاقب کہنے لگا وَيَقُولُوا خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ پانچ نوجوان تھے اور کٹھا جو ہے ان کا کتا تھا. نجران یہ ملک شام اور یمن اور حجاز کے بیچ میں ایک شہر کا نام اس وقت سعودیہ کی احاطے میں آتا ہے رجمن بالغیب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب جو ہے بغیر دیکھے ہوئے تیر چلا رہے, بغیر دیکھے ہوئے پتھر مار رہے, یعنی ان کو ان نوجوان کی تعداد کا صحیح علم نہیں. بس یہ الگ کب ہانک رہے ہیں اور ٹھوکم ٹھوک کر رہے ہیں بغیر کسی دلیل کے, یہ لوگ اندھیرے میں تیر چلا رہے. رجمن بالغیب ویقولون, اور جو اہل ایمان ہیں ان کا یہ قول ہے سبعتوں وثامنہم کلبہم, یہ سات نوجوان تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا. یہ تین قول ہو گئے. اب یہ تیسرا قول جو راجے ہیں تو اس کی راجحیت کے اوپر متعدد قرائن ہیں. پہلا قرینہ یہ ہے کہ وثامنہم کلبہم, یہاں یہ واؤ واو سمان کہا جاتا ہے. عرب لوگ ایک سے لے کر سات تک کا عدد بغیر حرف عطف کے بولتے ہیں اور آٹھویں عدد کے اوپر جا کر حرف عطف کو استعمال کرتے ہیں. احد اثنان ثلاثون اربع ثلاثا اربع خمسا ستا سبع. اب ساتواں آئے گا تو بولیں گے وہ سمان اس طریقے سے. تو آٹھ کے عدد تک جب عدد کو مسلسل بولیں گے تو بیچ میں واؤ نہیں بولیں گے, اور جب آٹھ کا عدد آئے گا تو وہاں آ کر کے واؤ بولیں گے. اسی لیے اس واؤ کو واو سمان کہا جاتا ہے. اور یہ واؤ برائے عطف استعمال ہوا. دیکھو ثلاثۃ رابعہم کلبہم, وہاں واؤ نہیں آیا. خمسۃ سادسہم کلبہم, وہاں بھی واؤ نہیں آیا. جب آیا سبعتوں وثامنہم قلبہم, مفسرین کہتے ہیں کہ واو عطف اس بات کو بتلاتا ہے کہ یہ جس آدمی کا قول ہے وہ آدمی واقعے کو پوری اچھی طرح جانتا ہے, واقعے کی تفصیل کے بارے میں اس کو یقینی علم حاصل ہے اور یہ پورے اعتماد کے ساتھ یہ قول بول رہا ہے. یہ واو عطف کا تقاضا ہے. یہ واو عطف قائل کی یقین اور اعتماد کو بتلاتا ہے. یہ ہو گیا پہلا قرینہ. دوسرا قرینہ ابھی بتایا گیا کہ پہلے دو قول کو نقل کرنے کے بعد باری تعالیٰ نے فرمایا رجمن بالغیب, جبکہ تیسرے قول کو نقل کرنے کے بعد رجمن بالغیب نہیں فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ پہلے دو قول یہ ایسے ہی کہے گئے اور تیسرا قول یہ یقینی طور پر صحیح اور سچا قول ہے. یہ ہو گیا دوسرا قرینہ تیسرے قول کے صحیح ہونے کے اوپر. تیسرا قرینہ یہ ہے, جب یہ نوجوان اقرار ہوئے تھے اس وقت کی ان کی گفتگو دیکھو. باری تعالیٰ نے کیا فرمایا قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قال ربكم اعلم بما لبثتم. اب اس سے دیکھیے قال قائل منهم, اس سے ایک قائل ہوا, ایک نفر ثابت ہو گیا. پھر قالوا لبثنا, یہ قالوا جمع کا صیغا ہے اور جمع کا اطلاق کم سے کم تین پر ہوتا ہے, اسی لیے اس میں تین ساتھی اور ثابت ہوئے. چار ہوئے قال قائل میں ایک, پہلے قالو میں کم سے کم تین اس لیے چار. پھر دوسرا قالو آیا ہے قالو ربکم اعلم بما لبثتم, وہ بھی جمع کا صیغا ہے اور اس میں بھی جمع کا اطلاق کم سے کم تین کے اوپر. تو دوسرے تین ساتھی ثابت ہو گئے, اس لیے مجموعی طور پر ساتھیوں کی تعداد ہو گئی سات. یہ تیسرا قرینہ ہوا سات کے عدد کے راجع ہونے کے اوپر. قل ربی عالم بعدتی اما یعلمهم الا قلیل. آپ کا رب خوب جانتے ہیں ان کی صحیح تعداد کو, اور انسانوں میں صرف چند افراد ہی جانتے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان قلیل افراد میں ہوں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تعداد کا صحیح علم عطا فرمایا. اور پھر حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یہ نوجوان کل سات تعداد کے اندر تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ان کے نام بھی یہاں پر نقل کیے گئے. حاشیہ نمبر 14 کے اندر دیکھو, اسماؤہم املیخا مکسلمینا مشکینا مرنوش برنوش حازنوش کفشتتونوش, یا یہ کہ اس کا نام مرفوش ہے دوسری روایت کے اعتبار سے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ سب فوائد اس کے نقل کیے گئے کہ ان کے نام کے بڑے بڑے فائدے ہیں. اگر کوئی آدمی ایک پرچی پر ان سات ناموں کو لکھ کر کے آگ لگی ہو اور اس میں ڈال دے رہے تو آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. کہیں مکان جل رہا ہو, دکان جل رہا ہو, آگ لگی ہو, ان نوجوانوں کے نام لکھ کر کے آگ میں پرچی ڈال لیجیے, آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. کسی کا بچہ بہت روتا رہو کہ یہ سات نوجوانوں کے نام لکھ کر اس کے سر کے نیچے رکھ دو تو بچہ روئے گا نہیں. اگر کسی پرچی کے اوپر لکھ کر کے اس کو ایک لکڑی کے اوپر لٹکا دی جائے کھیتی کے بیچ میں, کھیت کے درمیان میں, تو وہ کھیت کے اندر خوب اچھی کھیتی اگے گی, فصل اگے گی, اور اس میں بہت اناج اور غلہ پیدا ہوگا. اور کوئی آدمی کسی بادشاہ کے پاس جاوے, ظالم حکمران کے پاس جاوے, تو دائمی ران پر ان کے نام لکھ کر باندھ کے جاوے, پرچی کی تعویذ بنا لے اور دائمی ران پر وہ تعویذ باندھ کے لے کر کے جاوے. کسی عورت کو ملازم کے اندر دشواری ہوتی ہو تو اس کی بائی ران پر اس کا تعویذ باندھ دیا جائے. اسی طریقے سے مال کی حفاظت, سواری کی حفاظت, فصل وغیرہ سے حفاظت, ان سب کے لیے اس نام کی پرچی بنا کر جیب میں رکھنا, تعویذ پہننا یہ مفید ہے. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے قول سے منقول ہے. اور حضرت مجدد الفی ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا, خود امام مہدی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر ہوں گے, یہ نوجوان زندہ ہوں گے اور ان کے ساتھ مل کر کے اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جہاد کریں گے. یہ قول ان کا یہاں پر نقل کیا گیا ہے. قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِزَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا. لہٰذا ان سب معاملات کے اندر کسی سے زیادہ جھگڑے اور بحث مت کرو. یہ اصولی بات ہے, تم علم کی کوئی بات کسی سے بتاؤ اور وہ آدمی جو ہے کسی سے بحث کرے تو پھر اس کے ساتھ زیادہ الجھنا نہیں چاہیے, بلکہ الجھنے کے بجائے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب ہم نے تم کو بات بتا دی, ماننا ہو تو مانو, نہیں ماننا ہو تو تم اللہ میں داخلہ چلو, اور ہم نے جو کہا وہ ہم اپنا قول واپس لیتے ہیں. یہ پیپر اس کے ساتھ زیادہ الجھنے کا نہیں. إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا, ہر سری اوپری اوپر کی بحث ان سے کرو, زیادہ دماغ خاشی ان کے ساتھ مت کرو. ولا تستفتی فیہم منہم احدا, اور اہل کتاب یہود نصارہ اس میں سے کسی سے اس بارے کے اندر آپ مت پوچھو. معلوم ہوا کہ نامناسب لوگوں سے علم کی کوئی بات نہیں پوچھنی چاہیے, جو مناسب لوگ ہو انہی لوگوں سے دین اور شریعت کی بات آدمی کو معلوم کرنی چاہیے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں اصحاب کاف کے واقعے کو جاننے والی دو ہی جماعت تھی, یا تو یہود یا تو نصارہ, کیونکہ یہ اہل کتاب تھے اور سابقہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے, اور یہ لوگ قابل علم سمجھے جاتے تھے. بھائی ان سے آپ نہ پوچھیں کہ کتنے نوجوان تھے, کیا ان کا معاملہ تھا. جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی جو مجھے کہی اور جامع بات بتلا دی تو آپ کسی سے پوچھنے اور الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. چلو فائل مثال کا غدا الا ان یشاء اللہ وذکر ربك اذا نسیت وقل عسى ان یهدینی ربی لاقرب من هذا فرشدا. اب دیکھیں یہاں مفسر جلال الدین محلی رحمہ اللہ نے عمارت یا مسجد وغیرہ بنانے کا ایک مقصد یہ بھی لکھا تاکہ وہ ان کی قیام گاہ، ان کی غار یا ان کی وفات کی جگہ اس کو ڈھانپ لیا جائے اور وہ لوگوں کے سامنے کھلی ہوئی نہ رہے، اس مقصد سے وہاں عمارت اور مسجد بنانے کی بات آئی. اب یہ آگے والی جو بات ہے وہ شان نزول سے تعلق رکھتی ہے. آپ نے شان نزول شروع سورت میں پڑھا ہوگا کہ یہ سورت کیوں نازل ہوئی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں نبوت کا اعلان کیا تو مکہ کے مشرکین یہ آپ کی نبوت کو مانتے نہیں تھے اور نبوت کا امتحان لیا کرتے تھے. اب یہ مشرکین آپس میں بات چیت کرنے لگے کہ ان کا ہم کیسے امتحان لیں، کیسے آزمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، تو ہمارے پاس تو کوئی علم نہیں ہے ان کو جانچنے کے لیے. مدینہ کے اندر یہود اہل کتاب رہتے ہیں، ان کے علم کا بڑا شور بڑا چرچا تھا کہ چلو یہود سے ہم دریافت کرتے ہیں اور وہ لوگ کوئی بات بتلاوے تو اس بات کی روشنی میں ہم ان کی نبوت کا امتحان لیں. چنانچہ مکہ کے وقت باقاعدہ مدینہ منورہ گیا سوالات پوچھنے کے بعد، جہاں اس دعوی نبوت کرنے والے شخص کا ہم امتحان لینا چاہتے ہیں، تو ان یہود بے بہبود نے تین سوالات سکھائے. ایک سوال سکھایا روح کے متعلق، روح. دوسرا سوال سکھایا ذوالقرنین کے متعلق، اور تیسرا سوال ان نو سوالوں کے متعلق سکھایا. اور پھر ان بدمعاشوں نے ایسا بھی کہا اگر یہ تینوں سوال کے وہ جواب پورے تفصیل سے دے دے تو بھی یہ شخص نبی نہیں ہے، اور تینوں سوال کے جواب نہ دے دے تو بھی نبی نہیں ہے. اگر دو کے جواب دے دے اور ایک کا جواب نہ دے دے تو سمجھنا کہ یہ نبی ہے. اس طریقے کی بات یہودیوں نے پھیلائی. چنانچہ مکہ کا وقت جو مدینہ منورہ گیا ہوا تھا تو بہت خوشی خوشی آیا کہ چلو اب تو ہم فیصلہ کن بات لے کر کے آئے ہیں، ان کی نبوت کے بارے میں واقعی حقیقی فیصلہ ہو جائے گا کہ وہ صحیح معنی میں اللہ کے نبی ہے یا نہیں ہے. چنانچہ آ کر کے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تینوں سوالات پیش کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تینوں سوالات کا علم نہیں تھا. ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو علم نہیں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ ان سوالوں کے جواب کے لیے میرے پر وحی نازل فرمائیں گے، اسرائیل کو بھیجیں گے اور مجھے اللہ کی طرف سے جواب بتلایا جائے گا. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرما لیا کہ آج تم علم نہیں، آئندہ کل میں تم کو ان سوالوں کے جواب دے سکتا ہوں. لیکن اس موقع پر آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے. دوسرا دن ہو گیا، کل آئی لیکن کال نہیں آئی اللہ کے یہاں سے، اور طویل زمانہ گزر گیا. ایک روایت کے مطابق 15 دن، ایک روایت کے مطابق 10 دن سے زیادہ، ایک روایت کے مطابق 40 دن کا طویل عرصہ گزر گیا اور وحی کا آنا منقطع. اور ادھر مکہ کے دشمن خوب مذاق اڑا رہے ہیں تو ان کو ان کے خدا نے چھوڑ دیا، ان کا خالی خدا ان کو بھول گیا، ان کا خدا نے ان کو اب ساتھ نہیں دیا. اتنے طویل عرصے کے بعد جب جبرائیل امین آئے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تربیت ہو رہی تھی انشاءاللہ کہنا جو بھول گئے تھے اس کے اوپر. جبرائیل امین نے آ کر کے سب سے پہلے سورہ الضحیٰ کی آیتیں سنائی، فالضحا واللیل اذا سجا, دو قسم کھا کر اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلا, بھلے یہ دشمنیوں کہے کہ ان کے رب نے ان کو چھوڑ دیا لیکن قسم ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. اور اس کے بعد پھر آیت یہ بیان فرمائی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا, آئندہ مستقبل میں پیش آنے والی کسی چیز کے بارے میں آپ کسی کو وعدہ کریں تو انشاءاللہ ضرور کہہ دیا کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو میں تمہارا یہ کام کر دوں گا, تمہارے یہ سوال کا جواب دوں گا. یا اللہ کی مشیت کے اوپر تم چھوڑنا اور یہ جملہ ضرور تم اپنی زبان سے کہہ دینا. چنانچہ جب آیت نازل ہوئی اتنے سارے دن گزر گئے, 15 دن یا 10 دن سے زیادہ, لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ پڑھی. میرا انشاءاللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر چھوڑتا ہوں, اللہ کی مشیت ہوگی تو یہ چیز ہوگی. مشیت الہیہ کے اوپر معاملے کو چھوڑنا یہ انشاءاللہ کا حاصل اور خلاصہ نکلتا ہے. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ, آپ آئندہ کسی چیز کے بارے میں ایسا نہ کہیں کہ میں آئندہ کل یہ کام کروں گا. یہ کل تو بطور مثال کے ہیں, مستقبل کا کوئی بھی زمانہ کہ آئندہ میں یہ کام کروں گا اِلَّا اِنْ شَاءَ اللہ, لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو میں یہ کام کروں گا, یہ جملہ آپ اپنی زبان سے ضرور کہہ کیجیے. وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, اور جب آپ بھول گئے کہہ نہیں سکے تو جب آپ کو یاد آئے اس وقت پر آپ اپنی زبان سے یہ جملہ ارشاد فرما دے. وَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, چنانچہ اس کا ایک مطلب یہ بیان فرمایا کہ اگر بھولنے کے بعد جب یاد آنے پر انشاءاللہ کہا تو قذکرہ مع القول, تو بولنے کے ساتھ ہی انشاءاللہ کہا ایسا سمجھا جائے گا. قال الحسن, حضرت حسن فرماتے ما دام فی المجلس, کہ ابھی کوئی بات آپ نے کہی اور آپ اس مجلس میں ہیں اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو مجلس ختم ہونے سے پہلے پہلے انشاءاللہ کہہ دو تو تم کو انشاءاللہ کی برکت اور انسان انشاءاللہ کی نورانیت حاصل ہو جائے گی. گویا حضرت حسن کے کہنے کا مقصد یہ کہ مجلس کے ختم ہونے کے بعد انشاءاللہ کہیں پوری برکت حاصل نہیں ہوگی, جبکہ پہلے قول کے مطابق جب بھی یاد آوے تب انشاءاللہ کہہ دینے سے اس کام اور کلام کے اندر برکت شامل ہو جائے گی. رہا یہ کہ قسم طلاق اور دیگر وعدوں میں انشاءاللہ کہنا, یہ حضرات فقہا کا موضوع ہے, وہ اس کو اپنی اپنی جگہ پر ذکر کرتے ہیں. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا, اور آپ اپنی زبان مبارک سے یہ جملہ بھی بول دیجیے کہ امید ہے میرا رب مجھے اس سے بھی زیادہ قریب رشد اور ہدایت کی بات ضرور بضرور بتلائے گا. چنانچہ بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ جملہ توبہ ہے. کیا مطلب جملہ توبہ؟ اگر ابھی آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے اور آئندہ یاد آنے پر آپ نے انشاءاللہ کہی تو پھر یہ جملہ ساتھ میں بول دو, وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا, تو پہلی مرتبہ جو آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے یہ اس کی توبہ کے قائم مقام ہو جائے گا. اس جملے کو جملے توبہ, کہ کہنا بھول گئے اور آئندہ یاد آنے پر انشاءاللہ کہی, یہ جملہ اس کی توبہ کے قائم مقام ہو جائے گا. اب یہ کیا مطلب, وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا, تو اس کی اس نے بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں. پہلی بات یہ کہی گئی کہ اللہ تعالی آئندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے کو اتنا زیادہ کر دیں گے کہ آپ کبھی کوئی بات بھولنے ہی نہیں پائیں گے. آئندہ انشاءاللہ کہنا یہ نوبت کب آوے کہ آپ کبھی بھول جاوے تو آئندہ کہنے کی نوبت آوے, لیکن اللہ تعالیٰ آپ کا درجہ ایسا بنا دیں گے کہ آپ کبھی کہنا بھولیں گے ہی نہیں, بلکہ ہمیشہ آپ کو یہ بات یاد ہی رہے گی اور کبھی بھولنے کی نوبت آئے گی نہیں. نمبر دو, بعض حضرات نے اس جملے کا مطلب بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان نوجوانوں کی اس تحف کے اندر حفاظت فرمائی, تو اللہ تعالیٰ آپ کی اس سے بھی زیادہ عجیب طریقے سے حفاظت فرمائیں گے. لأقرب من هذا أي من هذا أصحاب القاف, کہ اصحاب القاف کی اللہ تعالیٰ نے گھر میں حفاظت فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے بھی زیادہ عجیب طریقے سے حفاظت فرمائیں گے. اور وہ واقعہ دار ثور میں پیش آیا کہ دشمن اس کے دروازے تک پہنچ گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار تھے, اس کے باوجود بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکے. اس سے بھی زیادہ قریب قریب عجیب طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. تیسرا مطلب بعض حضرات نے بیان فرمایا, اللہ سبحانہ و تعالی اصحاب کہف کے واقعے سے بھی زیادہ عجیب ترین باتیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی آپ کی زبان سے بیان فرمائیں گے. آپ کی زبان مبارک سے اتنا عجیب واقعہ قرآن کے ذریعے اللہ نے بیان کروایا, تو اس سے بھی زیادہ عجیب دوسرے واقعات جس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہو, اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک سے اس کو بیان کروائیں گے. اور اس سے بھی زیادہ عجیب عجیب واقعات قوم عاد قوم سمود وغیرہ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے بیان کروائے. اور حضرات نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا, وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا, کہ ہدایت کے اعتبار سے اس سے بھی زیادہ کوئی بڑی علم کی عجیب بات اللہ تعالیٰ آپ کو بتائیں گے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے علم الاولین والآخرین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. یہ مکہ کے دشمن صرف اصحاب کہف کا قصہ پوچھ کر کے یا تین سوال کر کے آپ کے علم نبوت کا امتحان کرنے آئے. ان کو کہو یہ تین سوال تو بہت معمولی سوال ہے, اللہ اس سے بھی زیادہ علم کی عجیب عجیب باتیں آپ کی زبان عالی سے بیان کروائیں گے. اور علم الاولین والآخرین اس کا مجموعہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بابرکت سے لوگوں کے سامنے بیان کروا کے دکھلا دیا. یہ بھی اس کا ایک مطلب بعض حضرات نے ذکر فرمایا ہے. چلو, لبثوا فی کافہم ثلاث مئۃ سنین وازدادوا تسعا قل اللہ اعلم بما لبثوا. دیکھو ایک بات خاص یاد رکھنا کہ جو کام انسان کو کرنے کا ارادہ ہی نہ ہو, ایسے کام کے اوپر انشاءاللہ نہ بولا کرے. جس کام کا کرنا حتمی اور یقینی ہو ایسے ہی کام کے اوپر انشاءاللہ بولے. اسی لیے جو آدمی کہہ رہے کہ بھائی ساتھی لوگ اس طرح کرے دعوت کرا لی, اب ساتھیوں کا پیچھا چھڑانے کے لیے کہے انشاءاللہ میں تم کو جو ہے راجہ واڑی لے جاؤں گا, حالانکہ دل میں ارادہ یہ ہے کہ ساتھیوں کا پیچھا چھڑوانا, تو یہ جملہ غلط ہو جائے گا, ناجائز اور گناہ کا باعث ہو جائے گا. اور جماعت والے پیچھے پڑے تو بھائی انشاءاللہ چلہ لکھو اپنا, سال ہاں سال ہو گیا سب سے پہلے ہی کھڑا ہو جاتا ہے, لیکن نہ کبھی گیا نہ جانے کا ارادہ ہے, تو یہ بھی اس کی طرف سے غلط اور گناہ کا باعث ہو جائے گا. انشاءاللہ کا مطلب ہے کام کو اللہ کی مشیت کے اوپر معلق کر دینا, اور جس کام کا آدمی کو ارادہ ہی نہیں ہو تو یہ تو پھر ایک طرح کی بے ادبی ہو جائے گی. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ, اب یہ لوگ غار میں کتنے سال تک رہے, تو فرمایا ثلاث مئۃ سنین, 300 سال رہے. وَازْدَادُوا تِسْعًا, اور 300 کے اوپر 9 سال. اب قرآن تو کلام بلیغ ہے, اگر سیدھا ذکر کر دیا جاتا کہ ثلاث مئۃ سنین و 9 سال, تو کتنا مختصر ہو جاتا ہے. لیکن یہ تعبیر وجادو کی الگ سے اس کا کیا مطلب؟ تو حضرات مفسرین نے اس کی مختلف توجیحات کی ہے. پہلی توجہ اس کی یہ کی یہ شمسی اعتبار سے ہے, اور ثلاث مئات سنین وازدادوا تسعا یہ قمری اعتبار سے ہے. اس لیے کہ جو قمری سال ہوتا ہے وہ ساہر سال شمسی سال کے مقابلے میں 11 دن کم ہوتا ہے. اب سمجھو کہ انگریزی یہ سال ہے شمسی, اس کے اندر 365 یا 64 دن ہوتے ہیں, اور جو ہمارا قمری اسلامی سال ہے اس میں 354 دن ہوا کرتے ہیں. تو ہر سال 11 دن کا فرق پڑتا ہے, اس لیے ہر 33 سال گزرنے کے اوپر ایک سال کا فرق پڑ جاتا ہے. جب 33 سال گزر جاتے ہیں تو قمری اعتبار سے ایک سال زیادہ, شمسی اعتبار سے ایک سال کم. اس لیے 3 صدیوں کے اوپر, ارے 3 سال کا, ہر 100 سال کے اوپر 3 سال کا فرق پڑتا ہے. ہر 100 سال کے اوپر 3 سال. جب ایک صدی شمسی اعتبار سے گزرے گی تو قمری اعتبار سے 103 سال ہوں گے, اور جب قمری اعتبار سے 100 سال ہوں گے تو شمسی اعتبار سے 97 سال ہوں گے. تو ہر صدی کے اوپر 3 سال کا فرق, تو 3 صدی کے اوپر 9 سال کا فرق. اس لیے مجموعی طور پر یوں کہا جائے گا کہ شمسی اعتبار سے 300 اور قمری اعتبار سے 309. اس چیز کو بتلانے کے لیے تعبیر اختیار کی گئی ثلاث مئات سنین وازدادوا تسعا. اور بعض حضرات نے بھی تعبیر اختیار کی ہے کہ 300 سال تو لگاتار سوئے رہے, بیچ میں ذرہ برابر نہیں جاگے, سونپ کے گھبرا کے برا خواب دیکھ کے کسی وجہ سے بھی بیچ میں ذرہ برابر بھی درست. 300 سال تو کنٹینیو لگاتار سوئے رہے, اور 300 سال کے بعد ذرا سے جاگے اور جاگ کے ادھر ادھر ذرا یہ کیا, پھر سو گئے, اور اب پھر 9 سال کے بعد بیدار ہوئے. یہ 309 الگ الگ کا مطلب, 300 مسلسل, پھر بیچ میں ذرا اٹھے اور پھر سو گئے 9 سال. جیسے رات کو کبھی نیند کھل جاتی ہے مختلف اسباب کی وجہ سے, پھر آدمی دیکھتا ہے کہ نہیں ابھی تو بہت وقت باقی ہے, پھر سو جاتا ہے. اس طریقے سے 309 سال ہوئے. اور بعض حضرات کا یہ کہنا ہے یہ نوجوان سب نیند میں سے بیدار ہوئے اور پھر ان کا انتقال ہوا, تو اس کے انتقال سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے تک جو عرصہ ہے وہ 309 سال کا ہے. یہ بھی بعض حضرات کی رائے ہے. وَلَبِثُوا فِي قَافِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا. ان کو کہہ دو اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ وہ یہ نوجوان کتنی مدت تک اپنے گھر کے اندر جو ہے سوئے ہوئے رہے. تم لوگ خاموخا کے جھگڑے اور بحث میں مت پڑو. جب سیدھی بات آ گئی وَلَبِثُوا فِي قَافِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ سِنِينَ, تو پھر آگے بحث اور الجھن کے اندر پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین کی تمام چھپی ہوئی چیز کا علم اسی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کی تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. وَأَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ, یہ دونوں تعجب کے سیگے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ کا سننا بھی عجیب, اللہ تعالیٰ کا دیکھنا بھی عجیب. دنیا کے اندر انسان کسی چیز کو سنتا ہے تو بہت سارے اس کے شرائط ہیں کہ ہوا صاف پہنچے, ہوا پوری مقدار کے ساتھ پہنچے, کان کے اندر گہرا پن اور دھکے لگے ہوئے نہ ہو, تب جا کر کے وہ بات سنائی دیتی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے سننے کے لیے ایسے کوئی شرائط نہیں ہے. کتنے ہی دور کی بات ہو، کتنے ہی حجابات اور موانع ہو، اللہ تعالیٰ سننے کے معاملے میں بھی بڑے عجیب اور غریب ہے۔ یہی حال دیکھنے کا بھی، کہ دیکھنے کے معاملے میں بھی اللہ بڑے عجیب۔ دنیا کے اندر کوئی چیز ہو تو قریب ہونی چاہیے، بیچ میں کوئی مانع نہیں ہونا چاہیے، آنکھ کی برابر ہونی چاہیے، تب آدمی کوئی چیز کو دیکھ پاتا ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کے لیے دور کا دیکھنا، قریب کا دیکھنا، بیچ میں حجابات اور موانع کا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو عجیب دیکھنے اور سننے والے اسمی، اسی لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا سننا بھی عجیب اور اللہ تعالیٰ کا دیکھنا بھی عجیب۔ اب سر بھی وسمے مالہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، ان انسانوں کے واسطے، آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات کے واسطے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو حکم فرماتے ہیں، جو فیصلہ فرماتے ہیں، وہ نافذ ہو کے رہتا ہے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے اندر کوئی شریک اور سازی بھی نہیں ہے۔ یہ جو آیت ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، اتنا اس پرچی پر لکھ کر کے اس کو پلاسٹک میں لپیٹ کر کے فیس کے اوپر باندھ دیا جائے تو حمل کی حفاظت کا یہ مفید تعویذ ہے، لیکن نواں مہینہ شروع ہو تو اس کو کھول دیا جائے۔ چلو